الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يبي من جانب الله تعالى اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے. اور پہلے تو کوئی بلڈ شوگر ہوا نہیں کرتے تھے, ایسی ہی بات کی جاتی تھی. تو مقصود کوئی تقریر اور بیان تو ہوا نہیں کرتا رسمی قسم کا. مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر جمع ہو جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فکر کے لیے تھوڑی دیر جمع ہو کر بیٹھ جائیں. تو اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اس مجمع پر جو اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کے دین کی فکر کے لیے اکٹھا ہوا ہو, اپنی رحمت نازل فرما دے. تو اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت, نہ کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت, نہ کسی رسمی بیان کی ضرورت. اللہ جل جلالہ کا کرم ہے, وہ کرم نازل جب چاہیں جس موقع پر چاہیں نازل فرما دوں. بس خوشی تو چھوڑ دو, بس اب فکر کو, اب خام کا آواز خراب ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اخلاص عطا فرمائیں تو ایک ذرہ برابر کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے. اور اس کو کہتے بس اب ختم کرے, بند کرے اس کو, پھر اب چھوڑو نہ بجائے. بس تو اس لیے کوئی گھاٹا نہیں مومن کا کسی حال, مومن کا کسی حال کوئی گھاٹا نہیں جب وہ اللہ جل جلالہ کے نام پر کوئی بھی کام کرے, کوئی حرکت, کوئی سکون, کوئی قیام, کوئی قعود, کوئی حرکت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس پر ہو جاتا ہے. تو آج جو میں نے ابھی آیتیں تلاوت کی تھی، خیال یہ ہو رہا ہے کہ انہیں آیتوں کا تھوڑا سا بیان اور ان کی تھوڑی تشریح اور تفسیر، اور ان پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تو عمل کی ترغیب، یہ مقصود ان آیتوں کو پڑھنے سے ہے. اور یوں تو قرآن کریم کا ہر حصہ اور ہر آیت ہر سورت یہ ایک ہدایت کا ذخیرہ ہے، لیکن یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں وعدہ فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی ان کو فلاح حاصل ہو چکی. قد افلاح، قد افلاح کے معنی فلاح حاصل ہو گئی، یقینی طور پر ہو گئی. عربی کے الفاظ کے اعتبار سے اگر ترجمہ کرو تو یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو فلاح حاصل ہو گئی، یقینی طور پر ہو گئی. جن کو ہو گئی اب ان کی صفات آگے بیان ہوئی. المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اس کی تھوڑی اور تفصیل. فلاح حاصل ہو گئی، یقینی طور پر ہو گئی ان مومنوں کو جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ جو لغویات سے، فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول کام سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. والذین هم للزکات فاعلون. اور ان مومنوں کو کہ جو زکات پر عمل کرتے ہیں. زکات پر عمل کرنے کے ایک معنی یہ ہے کہ جو زکات فرض ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور دوسرے معنی جو یہاں پر شاید زیادہ راجح ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم عادون. جو اس سے زیادہ کی خواہش کرے وہ بڑا حد سے گزرنے والا ہے. یہ صفات بیان ہوئی ہیں ان آگے پر والذین هم لأماناتهم بعثهم راعون. جو اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. لهم عن فعل صلواتهم يحافظون. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس. یہ ہیں وہ وارث جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون. اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. یہ ترجمہ ہے. تو فلاح حاصل ہو چکی، یقینی طور پر ہو چکی ان لوگوں کو جنہوں نے یہ صفات حاصل کر دی. تو اب ہر مومن کا کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان صفات کا حامل بنے، یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوں. اب ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دو لفظ لفظ ہوتے ہیں جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، ایک خضوع ذات سے اور ایک خشوع سین سے. خضوع جو ہے وہ کہا جاتا ہے اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا. خضوع کے معنی جھکا دینا، جھک جانا، اور جھک جانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ جل جلالہ کے سامنے جھکا دینا. کہ جب آدمی نماز میں، خضوع کے معنی یہ ہوئے کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس طرح کھڑا ہونا چاہیے، جس طرح رکوع کرنا چاہیے، جس طرح سجدہ کرنا چاہیے، اس طرح کرے. یہ نہیں کہ بے پرواہی کے عالم میں آدمی آ کر کھڑا ہو گیا ڈھیلا ڈھالا. یہ ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہونا یہ خضوع کے منافی ہے، اور قرآن کریم نے منافقوں کی عادت بیان کی، قامو یا خراج قامو کسالا. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے عالم میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو سراپا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا انداز نہیں ہوتا. ڈھیلے ڈالے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کہیں پاؤں کہیں، سنت کے مطابق کھڑے ہونے کا اہتمام نہیں کیا. تو خضوع تو کہتے ہیں کہ آدمی ادب سے کھڑا ہو، اور ادب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ ادب ہے. جتنا آپ نے جھکنے کے لیے فرمایا اتنا ہی جھکنا ہے، اس سے زیادہ جھکو گے تو وہ سنت کی خلاف ہو جائے. جیسے مثلا یہ فرمایا کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کھڑے ہو کہ تمہاری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، کتنا اتنا گردن جھکی ہوئی ہو. لیکن اگر اتنی جھکا لی کہ بالکل تھوڑی سی جا کے لگ گئی تو اس کو مکروہ قرار دیا فقہائے کرام. تو کیونکہ ادب، تعظیم، جھکنا جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے، جتنا اپنے تو خضوع تو اس کو کہتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سنتیں ہیں نماز کی اور آداب اور مستحبات ہیں ان کا علم آدمی کو حاصل ہو. کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کی، اس کے اندر سمجھنا چاہیے. لوگوں کو دھیان ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کھڑے ہیں، کس طرح نہیں کھڑے، وہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میرا بھی چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اس کے اندر جو عام طور سے غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کی ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضوع کا ذکر نہیں فرمایا، کس جگہ خشوع کا فرمایا. بظاہر شاید اس کی وجہ یہ ہو، اللہ عالم، کہ ایک اس کا تو مومن سے تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نماز میں کھڑا ہوگا اور خضوع نہیں ہوگا. یہ تو منافقوں کا کام ہے، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. تو مومن سے یہ تصور تو ہونا ہی مشکل ہے کہ وہ کھڑا ہو اور خضوع نہ ہو، اعضاء اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے نہ ہو، بے ادبی کے عالم میں، بے پرواہی کے، لاپرواہی کے ڈھیلا ڈھالا کھڑا ہو جائے. یہ تو مومن سے بعید ہی ہے، اس واسطے شاید اس کا ذکر نہیں فرمایا. لیکن جس طرح توجہ دلائی وہ ہے خشوع، اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے والا. اور بھائی یہ بڑا بڑا عجیب غریب مسئلہ ہے کہ اس میں ہمارے ہاں ہمارے اپنے عمل میں بے انتہا افراد و تفریح خشوع کے معاملے. اللہ رب، کیونکہ دل خشوع ہر ایک آدمی کو احساس ہے، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اور اپنا جائزہ لے کر دیکھے، یہ احساس ہے کہ نہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع حاصل نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے. لیکن بعض لوگ تو اس میں افراد یہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری نماز کو بیکار کہنا شروع کر دیتے ہیں. میرے ہماری نمازیں کیا ہیں، یہ تو چکر مارنا ہے، اور یہ تو کوئی بیکار ہے، بے مصرف ہے، الحمد للہ رجل، یہ بہت خطر، یہ بھی بڑی غلط بات ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس پر بہت زیادہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی اپنی نماز کی ناقدری نہ کرو، کبھی اپنی نماز کی ناقدری، چاہے کیسی ہو پڑھ رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کے بارگاہ میں آ کر کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق مل گئی. قبول ہو کہ نہ ہو، پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ، جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے. تو جس سجدے کو اس آستانے سے نسبت حاصل ہو گئی، وہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ اس کی ناشکری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو بیکار نہ سمجھو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے شکر، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ پہچانی یہاں پر ٹیکنے کی توفیق ادا فرما دیا. یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بلا بوجھے اگر ہی ہم نہ بوجھے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کتنے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملی ہوئی، اللہ نے دے دی توفیق، اس کا شکر ادا کرو. ہمارے زوالا فرمایا کرتے تھے بڑی کام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی، کہ بھائی نماز جیسی کیسی بھی پڑھی گئی، تم سے جیسی کیسی بھی پڑھی گئی، پہلے اس کی توفیق پر شکر ادا کر لو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ اس کی توفیق ادا فرمائی. اور ہاں، تمہاری اپنی نسبت سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار کر لو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ سے استغفار کرتا ہوں کہ میں نے اس نعمت کا حق ادا نہ کیا. ان دو پہلوؤں کا اہتمام کرو. تو ایک طرف تو یہ افراد پایا جاتا ہے کہ ایسی نمازوں کو بالکل بے فائدہ اور قرار دے کر ان کی ناقدری کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے یہ بات غلط ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ خشوع اختیار کرنے کی فکر نہیں، یہ تفریق ہے. بس جیسا چل رہا ہے چل رہا ہے معاملہ، جیسا چل رہا ہے، جس طرح بھی پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو بہتر بنانے کی، خشوع اختیار کرنے کی تدبیر، اس کے طریقے اختیار کرنے کا کی طرف دھیان نہیں. ایک روٹین ہے چلی جا رہی بس کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کر لیا، نیت باندھی، کھڑے ہو گئے، جس طرح بھی گزر گئے. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے، یہ بھی بڑی بیماری ہے. تو فکر ہی نہ ہو کہ بھائی میں خوش ہوں. قرآن یہاں پر یہ نہیں فرما رہا بھلا ان کو ملے گی یا مل گئی کہ جو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کو جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو اپنی طرف سے کوشش تو پوری ہونی ہی چاہیے نا، اگر یہ کوشش نہ ہوئی تو پھر نماز کا حق تو ادا نہ ہوا. اس لیے خشوع کی کوشش ضرور. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کے لفظی معنی ہے دل کا جھکنا. خضوع کے معنی تو یہ تھے کہ اعضا کا جھکنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور خشوع کے معنی ہے دل کا جھکنا، دل جھک جائے اللہ تعالیٰ کی، دل متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، دل لگا ہوا ہو اللہ تعالیٰ سے، یہ ہے خشوع. یعنی جب آدمی کھڑا ہو تو اس کو احساس ہو کہ میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوں، اور پھر جب وہ نماز پڑھے تو یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ تو وہ ہے جو حدیث جبریل میں پچھلے دنوں اس کی رسری ہوئی ہے کہ انت تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے کم از کم اتنا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا مراقبہ ہو. لیکن یہ دھیان ہونا ضروری ہے خشوع کے لیے. اب خشوع کا جب مرتبہ حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ خشوع کا مطلب اور اس کا طریقہ اتنا اونچے درجے کا سمجھ لیا جاتا ہے کہ آدمی مایوس ہونے لگتا ہے کہ بھئی میرے بس کا نہیں ہے یہ کام. بعض لوگ جو ہیں بعض مرتبہ مواعظ میں بھی واعظوں میں تقریروں میں بیانات میں واقعات بیان کرتے ہیں بہت اونچے درجے کے صحابہ کرام کے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ان کا باغ تھا بڑا زبردست بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا, تو اس میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے ایک دبسی پرندہ ہوتا تھا, ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے وہاں عرب دبسی کہلاتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا بس وہی کا پرندہ. تو وہ پرندہ آ کے ان کے درخت کے اندر پھنس گیا, درخت کھجور کا نخلستان تھا, کھجور کے باغ تھے ادھر سے ادھر تک پھیلے ہوئے. اب وہ نکلنا چاہتا ہے مگر پھنس گیا ہے, نکلتا نہیں, نکلنا راستہ نہیں ملتا, ایک درخت سے دوسرے درخت سے دوسرے درخت تیسرے درخت میں سفر پھنسا ہوا چل رہا ہے, باہر نہیں نکل پا رہا. نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی ازب اتلح, اور دل میں خیال آیا کہ دیکھو میرا باغ کتنا شاندار ہے یہ نخلستان, کہ اس میں پرندے کو باہر نکلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی, پھنس گیا یہاں پر آ کر. تو اتنا ان کو خیال آیا تو نماز کے دوران, تو جب نماز ختم کی تو بڑے سخت پشیمان ہوئے کہ میں نماز کے اندر پرندے کی طرف دھیان کر لیا, اپنے باغ کی طرف دھیان کر لیا, یہ باغ ہے جس نے مجھے نماز کے خشوع سے روکا, یار پورا کا پورا باغ صدقہ کر دیا, کہ اس نے مجھے خشوع سے روکا ہے لہٰذا میں نماز اس کو صدقہ کر. یہ وہ لوگ تھے. تو بعض مرتبہ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے عباس ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پہرے پر لگایا تھا کہ اس جگہ پہرے دینا. وہ پہرا دیتے دیتے انہوں نے سوچا کہ خالی کھڑا ہو تو نماز شروع کر دی. اسی میں کسی دشمن نے دور سے تیر پھینک کے مارا, تیر آ کے لگا, خون بھی نکلا اور نماز بھی توڑی. بعد میں لوگوں نے کہا بھائی وہ تیر لگ گیا تھا, ایسے حالت میں آپ نے نماز نہیں توڑی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو نماز میں اتنا سورت شروع کر رکھی تھی, بس میں تو اس میں محو تھا, اس کو میں توڑنا گوارا ہی نہیں ہوا مجھے, تو اس کو توڑ کے کرتا. غرض کس طرح کے خشوع کے واقعات آتے ہیں صحابہ کرام کے بزرگان دین کے, تو بعض اوقات ان کو تصور کر کے آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ خشوع ہے تو بھائی میرے بس کا کام نہیں ہے کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جیسا خشوع حاصل کروں یا عباس ابن بشر رضی اللہ عنہ جیسا حاصل کروں, تو مایوسی پیدا ہونے لگتی. اللہ تعالی درجات بلند فرمائے ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے ہر معاملے کو امت کے لیے آسان فرما, آسان طریقہ پر بتا گئے ہر چیز کا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ اعلیٰ درجہ ضرور ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, جس کو بھی عطا فرمائے اس کی کوشش, لیکن وہ درجہ فرض نہیں ہے, وہ واجب نہیں ہے کہ وہ ضرور ہر ایک آدمی اس درجے کے تک پہنچے. لہذا اس کی پہلی منزل یہ ہے, سیڑھی یہ ہے, سیڑھی سیڑھی چلو, ایک دم سے چھت پر چھلانگ لگا رہا چاہو گے تو گرو گے زمین, سیڑھی سیڑھی چلو. اور وہ سیڑھی یہ بتائی کہ خشوع حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان کی طرف دھیان رکھو. الحمد للہ رب العالمین, رہا تو سوچ کر کہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں. الرحمن الرحیم کہا تو سوچ کر کہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. مالک یوم الدین کہا تو سوچ کر کہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ان کی طرف دھیان لگا کر الفاظ ادا کرو. بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے شروع تو کیا اس طرح لیکن پھر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ گیا تو وہ معاف ہے, وہ خوشو کے مناسب ہے. ہاں جب تنبہ ہو جائے تو دوبارہ آ جاؤ. اب یہ اتنا آسان ہونے کے بعد پھر اور کیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو عام طور پر خوشو سے محروم رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہتمام نہیں, خوشو کا اہتمام نہیں. دیکھو شریعت نے بات وہاں سے چلائی ہے نماز کی کہ استنجا صحیح کرو سنت کے مطابق, پھر وضو کے لیے آؤ تو وضو جو ہے وہ اطمینان سے کرو, سوچ سمجھ کر کرو, وضو سنت کے مطابق کرو, اس میں ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرنا کرنے کو منع فرمایا نہ کرو, اور دعائیں تلقین فرمائیں کہ یہ دعا پڑھو اللہم اغفر لی ذنبی وبارک لی فی رزقی, اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ شہادت کا کلمہ خاص طور سے دعا نماز کے وقت میں پڑھنے کے لیے بڑی فضیلت آئی. اور یہ دو باتیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ختم کرنے کے بعد وضو ختم کرنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. لیکن بزرگوں نے وہ دعائیں بھی جو حضور نے اس موقع پر ثابت نہیں ہے لیکن ہیں مناسب مناسب رکھنے والی, وہ تلقین فرما دی کہ بھائی جب ناک میں پانی دو کہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار, جب منہ پر پانی ڈالو منہ دھو تو کہ اللہم بیض وجہی و تبیض وجوہ و تفرج وجوہ, ہاتھ پایا دایا تو اللہم آتینی کتاب بھی یمینی و حاسب نے حساب یسیرا, پایا تو اللہم آتینی کی بھی کتاب بھی شماری بلا تو حاسب نے بلا من برائے ظاہری. غرض اس طرح کی دعائیں بھی بزرگوں نے بتائی ہیں. یہ خاص اس موقع پر تو معصور نہیں ہے لیکن ہیں حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, تو دعائیں پڑھتے رہو. تو جب وضو سے معاملہ شروع ہوتا ہے, وضو ڈھنگ سے ہو اطمینان سے ہو اور سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ ساتھ ہو, اور جیسا میں نے ابھی کل پرسوں میں یاد کر رہا تھا کہ جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب کا وعدہ ہے اس اجر و ثواب کا تصور کر کے وہ عمل کیا جائے. جیسے مثلا وضو کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا منہ دھوتا ہے تو منہ سے اس کے جس نے گناہ کیے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ گزر جاتے ہیں پاؤں. تو یہ جو حدیث میں فضیلت بیان ہوئی ہے وضو کی, تو جب آدمی وضو کرے تو ان کا تصور کرے تیرا دھو رہا ہوں انشاءاللہ میرے گناہ چہرے کے معاف ہوں گے گھر رہے ہوں گے, ہاتھ دھو رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے ہاتھ سے گناہ جھڑ رہے ہوں گے, پاؤں دھو رہا ہوں مسح کر رہا ہوں. تو یہ تصور کر کے, تو جب یہ بات وہاں سے چلائی ہے شریعت نے کہ وضو کرو آداب کے ساتھ کرو دعائیں پڑھ پڑھ کے کرو اللہ تعالیٰ نے جو اس پر فضیلت رکھی ہے ان کا تصور کر کر کے کرو, تو یہ سب چیزیں مل کر تمہارا ذہن بنائیں گے کہ ہاں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. پھر جب نماز کو چلو تو حدیث میں آتا ہے کہ جو قدم بندہ اٹھاتا ہے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو تصور کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ یہ قدم جو میں اٹھا رہا ہوں اس سے میرے ایک گناہ معاف ہو رہا ہے, ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. جب یہ تصور کرتے کرتے پہنچے ایسے وقت پہ پہنچو کہ ابھی جماعت شروع نہیں ہوئی تو مسجد میں داخل ہو, اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتی, دعا کر کے داخل ہوئے. اب جا کر اگر پہلے سے پہنچ گئے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو تحیۃ المسجد, پھر سنتیں اگر ہیں سنتیں. یہ سارا ذہن تیار کیا جا رہا ہے, فضا بنائی جا رہی ہے کہ انسان کا ذہن نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. اب جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو اللہم رب انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کھڑے ہو اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ دعا ہے, انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھا کے یہ تصور کرو کہ میں دست بردار ہو گیا, میں نے ہاتھ اٹھا لیے غیر اللہ سے اور اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف کر لیا. الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر ذرا سوچ کر الحمدللہ ہاتھ باندھے تو اب جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں وہ ذرا امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں وساوس و خطرات اور دوسرے خیالات یہ سب ترتیب کے ساتھ اگر چلے تو انشاءاللہ کم آئیں گے خطرات, اور اگر اس صورت میں آ بھی گیا تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا بھی نہیں. اور سورہ فاتحہ پڑھو تو سورہ فاتحہ میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. معمولی بات ہے, بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تمام تعریف اللہ کی ہے جو رب العالمین ہے, یہ کہا تو فرماتے باری تعالیٰ فرماتے جواب میں حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ فرماتے جواب جب کہتا ہے بندہ رب مالک الرحمن الرحیم تو الرحمن الرحیم کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو بار تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتا ہے کہ میں اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں, آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. تو بار تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہذا بینی و بین عبدی, یہ جملہ جو ہے میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی عبادت میری اور مدد مانگنا میرے بندے کی. بولے اب بھی ماں سال, اور اب میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. صراط المستقیم آگے پھر جو آپ یہ ترسیم پر تو ذرا تصور کرو الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد کہ میرا پروردگار جواب میں یہ کہہ رہا ہے ہمیں دینی آپ بھی, اور الرحمن الرحیم کہنے کے بعد کہہ رہا ہے اپنا علی آپ تصور کرو تو ان شاء اللہ خوش حاصل ہوگا. بلکہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر سے یہ فرماتے ہیں کہ میں تو جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد آگے بڑھتا ہی نہیں جب تک یہ آواز نہ سن لوں, ہمیشہ نہیں آپ جی کی آواز نہ سن لوں تب تک آگے بڑھتا ہی نہیں. چلنے میں جب آپ کہہ رہے ہیں تو سنوائیے بھی, تو پھر جب تک سن نہ لوں اس وقت تک آگے اگلی آیت کی طرف بھی جاتا وہ ان کے مقام کی بات. تو لیکن ہے تو حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی, کوئی قصہ کہانی کی بات نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیسری بات سے بزرگوں نے فرمایا کہ ارے بھائی یہاں تو جواب مل رہا ہے تمہارے الحمدللہ رب العالمین کا, تم بھاگے جا رہے ہو الحمدللہ رب العالمین پر رکتے بھی نہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ رکو, ہر آیت پر وقف کرنا یہ آداب میں سے ہے سورہ فاتحہ, تاکہ اتنا تو کرو کہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا تو تھوڑا وقفہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے جواب کا ایک تصور ہی کر لیا, نہ صحیح نہیں سنا لیکن تصور تو کر لیا کہ میرے پروردگار نے بنائی. تو یہ تدبیر ہے بھائی خوشی حاصل کرنی. یہ جس طرح یہ مایوس ہونا غلط ہے, اسی طرح بے فکر ہو جانا بھی غلط ہے کہ بھائی جو روٹین چل رہی چل رہی ہے کوئی بات نہیں. بے فکر ہو ہر روز نئے عزم کے ساتھ, ہر روز نئے ارادے کے ساتھ آدمی نماز میں پچھلی مرتبہ نہیں ہو سکا اب کیا کروں, ہر روز نئے عزم اور ارادے کے ساتھ آدمی آئے اور خوشو اختیار کرنے کی پوری ٹھیک ترتیب کے ساتھ کوشش کرے اور دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وقلبا خاشعا. اللہم انی اسألک قلبا خاشعا, اے اللہ میں آپ سے وہ دل مانگتا ہوں جو خشوع اختیار کرنے والا ہو آپ کی بارگاہ میں. مانگو ان سے مانگو. اللہ اکبر. دعا بھی اسی وقت اثر کرتی ہے جب اس میں خشوع ہو. حدیث میں آتا ہے کہ غفلت کی حالت میں مانگی دعا کی طرف اللہ تعالیٰ التفات بھی نہیں کرتی, کہ آدمی دعا تو مانگ رہا ہے زبان سے لیکن دل دماغ تو کہیں اور ہے, زبان سے مانگ رہا ہے. یہ تو اللہ بچائے الٹے وبال کی بات ہے. تو دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب خشوع کے ساتھ ہو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی درماندگی کا اظہار کر کے, اپنے حاجت کا اظہار کر کے, محتاج بن کے تضرع کے ساتھ مانگی جائے, وہ دعا قبول ہوتی ہے اور وہ دعا خوشبو والی ہوتی ہے. تو نماز کے اندر بھی ضرورت ہے خوشبو کی اور دعا کے اندر بھی ضرورت ہے خوشبو کی, لیکن خوشبو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ تدبیر تو کر لی اپنی سی جو تدبیر کر لی, لیکن دینے والے تو وہی ہیں, خوشبو دینے والے بھی وہی ہیں. ہمارے حضرت حکیم عمر صلی اللہ تعالیٰ سن رہو ایک مرتبہ یہ بیان فرما رہے تھے مجلس میں, پیارے بھائی مانگنے والا چاہیے, جھولی پھیلانے والا چاہیے, ان کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں. کوئی جو نہ ہمارے حضرت والا کا شعر ہے, کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج, ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. تو فرمایا کہ مانگنے والا چاہیے, جھولی پھیلانے والا چاہیے, ورنہ ان کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں. تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے خاص خدام میں سے اور خلفاء میں سے, تو پوچھ رہے کہ حضرت اگر کسی کے پاس جھولی نہ ہو, کسی کے پاس جھولی نہ ہو مانگنے کے لیے, وہ کیا کرے؟ حضرت فرمایا جھولی یوں نہیں سے مانگے, جھولی یوں نہیں سے مانگے, کیا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے, مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, وہ بھی میں آپ سے ہی مانگتا ہوں, وہ بھی آپ سے مانگتا ہوں, آپ ہی سکھا دیجیے, مجھے تو آتا نہیں, آپ ہی دعا مانگنا بھی سکھا دیجیے, دعا کے آداب بھی سکھا دیجیے, دعا کے الفاظ بھی سکھا دیجیے, کیا دعا مانگنی چاہیے وہ بھی سکھا دیجیے, لہٰذا جھولی بھی نہیں سما اور مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اللہم انی اسألک خیر المسألہ و خیر الدعاء و خیر الاجابہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک خیر المسألہ، یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ میں اچھی بات مانگوں آپ سے، اچھی بات مانگنا آپ سے مانگتا ہوں، وہ خیر دعا اچھی دعا مانگنا آپ سے مانگتا ہوں. میرے دل میں میرے اچھی دعائیں ڈال دیجئے، اچھے سوالات ڈال دیجئے کہ آپ کے بارگاہ میں اچھی چیزیں مانگا سکوں، یہ تھوڑی بوری سے مانگ. تو خشوع اگر نماز کے لیے ضروری ہے اور دعا کے لیے ضروری ہے تو اس کی کوشش اور تدبیر تو یہ ہے جو میں نے عرض کی، لیکن ساتھ ساتھ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے نمازوں میں بھی خوشی عطا فرما، ساری عبادتوں میں خوشی عطا فرما، اور دعا میں خوشی عطا فرما، تلاوت ہو تو تلاوت میں خوشی عطا فرما، تلاوت میں خوشی عطا فرما، ذکر ہو تو ذکر میں خوشی عطا فرما، دعا ہو تو دعا میں خوشی عطا فرما. یہ بھی انہیں سے مانگو، اور جو جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والے کی مانگنے کی بات ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ آج یہ سورہ مومنون کی جو پہلی صفت بیان ہوئی ہے خشوع، یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے، اس کی اہمیت عطا فرما دے، اس کی فکر عطا فرما دے، اس کا صحیح طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں کامیابی عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم ربنا و لنا و لنا تغفر لنا و ترحمنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا بغدا حلالا وقلبا خاشعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا ارحم الراحمين لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. یا رحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ آج سے آپ کے اس رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، یا اللہ آپ سے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے تمام لمحات کو یا اللہ اپنے ذکر و فکر میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری عبادتوں میں بھی نور پیدا فرما دیں، یا اللہ خشوع پیدا فرما دیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما لیں، یا اللہ اس عشر اخیرہ کی مبارک ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس عشر اخیرہ کی ساعتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان ہمیں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے وہ تقائے رمضان میں شامل فرما، یا اللہ اس رمضان کے اندر آپ ہزاروں گردنوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی رہائی کا پروانہ عطا فرما دیں. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ رمضان جس کا سلامت گزر جائے اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے گا، اے اللہ ہمارا رمضان بھی سلامتی سے گزار دیجئے، اے اللہ پر اس کے نتیجے میں سارا سال بھی سلامتی عطا فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اعضاء و جوارح کے گناہوں سے بھی، یا اللہ قلب کے گناہوں سے بھی، اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دیجئے، ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ہم سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر سے عبادت فرما. اللہم انا نسألک من غیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا